അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദുൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബാദു ഫഖദ് ഖാല അല്ലാഹു തബാറക വതആല കമാ വറദ ഫീ സൂറത്തിൽ ബഖറ അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين وقال عز وجل كما ورد في سورة بني اسرائيل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 کے حوالے سے دین اسلام کا ایک جامع تصور، ہماگیر تصور ہے کہ جو اس وقت زیر بحث ہے، زیر مطالعہ ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو مانتے ہو اللہ کو، تصدیق کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی کی کہ وہ اس کائنات کا رب ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، پروردگار ہے، اور وہ لوگ کے جو تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کائنات کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ اس کے نمائندے ہیں، آخری نمائندے، آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جو اس بات کا بھائی اقرار کرتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور بالآخر یہ امتحان بھی ختم ہوگا، اور امتحان کا الٹیمیٹ نتیجہ، حساب کتاب، نتیجے کا دن، اور اس کے نتیجے میں جنت یا جہنم. لہذا وہ لوگ کے جو ان تینوں باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ خطاب در حقیقت ان لوگوں سے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. اور رب کائنات نے ان لوگوں کو مخاطب فرما کر ایک بڑی اہم، ایک بہت ہی اہم حکم دیا، اور وہ حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. مراد یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات محض عقیدے تک، یا محض ارکان اسلام تک، یا محض چند رسومات تک محدود نہ ہو، بلکہ یہ نظام زندگی کی حیثیت میں قبول کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کے تمام گوشوں پر، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہی گردن جھکائی جائے. لہذا ادخلوا فی السلم کافہ کے حوالے سے اس سلسلہ کلام چل رہا ہے. جہاں تک اسلام کی اہمیت کا تعلق ہے، اس پر بھی ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہے. اللہ پاک فرماتا سورہ آل عمران میں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا، کوئی اور دین چاہے گا، فلن یقبل من، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وہوا فی الآخرت من الخاسرین، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. مراد یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین، سسٹم آف لائف، صرف اسلام. پھر جب اسلام ہی اصل دین ہے تو رب کائنات نے اس کو تدریجن تکمیل تک پہنچایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا آغاز ہوا، اور اس دور کے اعتبار سے جو بھی احکامات تھے اس دور کی ضرورت تھی وہ اللہ پاک نے دے دی، اور بالآخر انسان جب میچور ہو گیا ہر اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تو رب کائنات نے اب کامل ترین دین عطا فرمایا نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اعلان بھی اللہ پاک نے اسی آخری کتاب میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور دین اسلام کو پورا کر کے تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، نعمت پوری کر دی، نعمت روحانی نعمت تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. لہذا یہ اہمیت ہو گئی دین اسلام کی چند آیات اور کے حوالے سے. تو اب بہت ضروری سوال یہ ہے کہ یہ دین ہے کیا جس میں رب کائنات پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دے رہا ہے؟ تو الحمدللہ اس دین اسلام ہی کی وضاحت ہے کہ جو اس وقت خطبات جمعہ میں کی جا رہی ہے، جس میں عرض یہ کیا گیا کہ دین اسلام کا آغاز، ابتدا، جڑ یا بنیاد توحید باری تعالیٰ ہے. اور جو شخص بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہے وحدہ لا شریک حیثیت میں، وہ مسلمان قرار پائے گا. لیکن جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی تصدیق اور اس پر بھی ایمان نہ لائے وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا. لہذا محض توحید نہیں بلکہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت پر بھی ایمان ضروری ہے، اور رسالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو حتمی مانتے ہوئے ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان لائے گا تو وہ مسلمان قرار پائے گا، دارہ اسلام میں داخل ہوگا. پھر جب اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس کی مسلمانیت، اس کی ایمانیت یا اس کا مومن ہونا، اس کا کچھ علامات ہیں، اس کا کچھ اظہار ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ارکان اسلام عطا فرمائے. جیسے مسلم شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جمع فرما دیا، بنیان اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. جیسے ایک عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے، پھر اس کا سٹرکچر ہوتا ہے، پھر اس کی چھت ہوتی ہے، اور پھر اس کی دیگر چیزیں ہوتی ہیں. تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کے روایت میں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا اپنے قول اور عمل سے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، معبود، معبود برحق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وشهادتي الله لا اله الا الله وان محمد رسول الله، گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ گواہی بھی صرف زبانی سے نہیں ہے، اپنے عمل سے بھی ہے، اپنے 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 پورے کے پورے طرز عمل سے بھی ہے. تو بہرحال اس کے بعد پہلا پلر، اہم ترین پلر، وہ نماز ہے. وہ اقام الصلاه، نماز قائم کرے، وہ ایتاء الزکاۃ، زکات ادا کرے، وہ صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھے، وہ حج البیت، من استطاع الیہ سبیلا، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا ہی لازم ہے. تو گویا یہ چار پلرز ہو گئے، ایک فاؤنڈیشن پلر توحید باری تعالیٰ جو اصل جڑ ہے پوری کی پوری عمارت کی، پھر اس کو سپورٹنگ پلر کے اعتبار سے نماز، روزہ، حج اور زکات. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جو بھی ارکان اسلام کے حوالے سے مہینے آتے ہیں تو ان مہینوں میں خاص طور پر اس ارکان اسلام میں سے جو بھی رکن بیان ہو رہا ہے اس کی اہمیت، فرضیت، فضیلت، حکمت اللہ پاک کی توفیق سے اس پلیٹ فارم سے یہاں بیان ہوتی رہی. رمضان المبارک آیا تو رمضان کے پہلے سے اس کی ذہن سازی شروع کر دی گئی تھی، روزے کی اہمیت کیا ہے، فرضیت کیا ہے، حکمت کیا ہے، مسائل کیا ہیں. اسی طرح آپ ایک بہت بڑی عبادت آ رہی ہے, جامع ترین عبادت امت مسلمہ کا ایک عظیم ترین اجتماع, وہ ہے حج کا اجتماع. لہذا امید ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے سے انشاءاللہ العزیز حکمت و حج اور فلسفہ قربانی انشاءاللہ اس پر گفتگو کا ہم آغاز کریں گے. بارہ ارکان اسلام میں حج کی اہمیت اور فضیلت پر انشاءاللہ ایک تو گفتگو ہو جائے گی, لیکن چند باتیں آج بھی عرض کیے دیتا ہوں کیونکہ ارکان اسلام ہمارے موضوع کے اعتبار سے آ رہے ہیں. جیسے ہم نے نماز کی اہمیت میں عرض کیا تھا کہ نماز کا اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز اس لیے قائم کرو کہ تم مجھے یاد رکھو, میری یاد میرے احکامات تمہیں یاد رہیں. رب کی یاد بھی ہو اور رب کے احکامات کو یاد رکھنے کا ذریعہ بھی نماز ہے. تو نماز بنیادی طور پر یاد دہانی ہے اس بات کی کہ ہم بندے ہیں, ہم غلام ہیں, ہمارا کوئی آقا بھی ہے اور اس آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہم پر لازم ہے. اس کے اظہار کے طور پر بار بار مسجد میں آ کر پانچ وقت ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اپنی زبان سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. یہ اظہار بار بار آ کر ماتھا زمین پر رکھنا, یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو, رب سے بڑا بھرپور تعلق ہو, معرفت خداوندی حاصل ہو, اور جو سرکش نفس ہمارے ساتھ ہے, سرکش شیطان ہمارے ساتھ ہیں, اس کے خلاف اعلان بغاوت کریں عملی طور پر. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں, لوہے جبیں تازہ کریں. تو الحمدللہ یہ کوئی سالانہ معاملہ نہیں ہے, یہ تو روزانہ کی بنیاد پر بھی پانچ مرتبہ ایک دن میں, تو گویا اہم ترین پلر تو نماز ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی طرح روزے کی حکمت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی, لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, پرہیزگاری پیدا ہو, سیلف کنٹرول پیدا ہو, تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محترم بن جاؤ, معزز بن جاؤ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تمہارے درمیان وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. الحمدللہ اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی. جہاں تک معاملہ ہے حج کا, تو حج سے متعلق پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ حج ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. پوری زندگی میں ایک مرتبہ جو شخص بھی صاحب استطاعت ہو, صاحب استطاعت سے مراد ایسا شخص جو صحت مند ہو, نمبر دو وہاں تک جانے اور واپس آنے کے اخراجات افورڈ کر سکتا ہو اپنی حلال اور جائز کمائی سے, نمبر دو جو اس کے زیر کفالت لوگ ہیں, چاہے وہ بیوی بچے ہوں یا اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں یا اور کوئی دیگر بہن بھائی ہوں, ان کی بھی ضروریات زندگی کا سامان بام پہنچا کے جائے. تو اب اگر اتنا خرچہ ہے اس کے پاس وہ کر سکتا ہے اور یہ ساری سہولیات فراہم کر سکتا ہے, تو اب اس ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ جو کوئی بھی اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو, صاحب استطاعت ہو, تو وہ لازمن اس کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَا, اب اگر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کر رہا, اس روش کو اللہ سبحانہ و تعالی کافرانہ روش قرار دے رہا ہے. ومن کفرا, جو کفر کرے, ناقدری کرے, ناشکری کرے, اللہ پاک نے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہوں پھر بھی ڈیلے کر رہا ہو. ومن کفرا فإن اللہ غنی عن العالمین, تو وہ جان لے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غنی ہے تمام جان والوں سے, اس کو ہماری نمازوں کی, روزوں کی, عمرے کی, حج کی, انفاق کی, جہاد کی کوئی ضرورت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ, اللہ پاک فرماتا ہے, سارے کے سارے لوگ انتہائی نیک اور پاک باز ہو جائیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی میں تھوڑا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتے. سارے کے سارے لوگ کرپٹ ہو جائیں, سارے کے سارے بدبخت ہو جائیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتے. پوری کائنات اسی کی ہے, اسی کے لیے سجدہ ہے, اسی کے لیے رکوع ہے, اسی کے لیے دعا ہے, اسی کی حکمرانی ہے پوری کائنات میں. ہاں ہمیں اللہ پاک نے آزمانے کے لیے کچھ دنوں کی حکمرانی عطا فرما دی اپنے وجود پر, اور اپنے چند معاملات ہیں جو ہمارے اختیار میں دیے اللہ پاک نے کہ اپنی مرضی سے چاہو تو میری عبادت کرو, اما شاکرا و اما کفورا, چاہو تو شکر کرو چاہے انکار کرو کفر کرو, تمہاری مرضی ہے. تو بہرحال پہلی بات, ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے, اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج کا ارادہ بھی نہیں کر رہا, ایک تو یہ ارادہ تو ہے کوشش کر رہا ہے, کسی وجہ سے ڈیلے ہو جائے وہ معاملہ دوسرا ہے, بندہ مومن ہو, ایمان اس کے دل میں موجود ہو اللہ پر, رسول پر, آخرت پر, قرآن پر, احادیث پر, اور پھر بھی ارادہ بھی نہ کریں حج کا, نہ اس کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو کہ میں اللہ کی راہ میں جاؤں, عمرہ کروں یا حج کروں, تو واقعہ یہ کہ علامات ہیں نفاق کی. میں ایسے شخص کو منافق نہیں قرار دے رہا, میں معذرت خواہ ہوں, یہ علامات ہیں نفاق کی. نفاق کی علامات میں سے یہ اہم تر مسئلہ ہے کہ رب کائنات نے وہ تمام تر نعمتیں دی ہوئی پھر بھی انسان ارادہ نہ کرے یا حج نہ کرے. تو حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جس شخص کو کسی ظاہری معاملات میں سے کسی شے نے نہ روکا ہو, کسی ظالم بادشاہ نے, حالات بھی اچھے ہیں, اسی طرح صحت بھی اللہ پاک نے دی ہے, پیسہ بھی دیا ہے, پھر بھی حج نہیں کر رہا اور مر گیا اسی حالت میں, موت تو کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لہذا اگر ایسی حالت میں مر گیا کہ صاحب استطاعت تھا پھر بھی نہیں جا رہا, تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ ایسا شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے, گویا پیغام یہ ہے کہ پھر اس کا اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. لہذا اللہ پاک سے دعا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یہ کہ یہ بھی توفیق ہے, کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جا پاتے, اور اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو کہاں سے کیسے سورسز فراہم کر دیتا اور پہنچ جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کی ندائیں لگاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں اللہ کی جناب میں. تو اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, اس کا تعلق انسان کی ول سے ہے, ارادے سے ہے, اور رب کائنات کی توفیق سے ہے. یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو عمل وقوع پذیر ہوتا ہے. ہم ارادہ کرتے نیکی کا تو رب کائنات توفیق دیتا ہے, دونوں چیزیں مل جاتی ہیں نیکی ہو جاتی ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں کسی برائی کا تو رب کائنات خوش نہیں ہوتا, لیکن اذن خداوندی ہوتا ہے تو وہ برائی ہوتی ہے ورنہ نہیں, لیکن اذن خداوندی کے بغیر انسان ہل نہیں سکتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی برائی کرے, کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نے اختیار دیا ہے, لہذا اچھا کام کرو گے تو رب کائنات خوش بھی ہوگا, اسی طرح اجر و ثواب بھی دے گا, برا کام کرو گے تو بہرحال اللہ کی اجازت سے تو ہوا لیکن رب کائنات اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمائے گا. تو بہرحال حج کے حوالے سے پہلی بات آ گئی. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا انشاءاللہ زندگی رہی اللہ پاک نے توفیق دی تو اگلے جمعے حج کے حوالے سے ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. البتہ الحمدللہ پچھلے سال انہی دنوں میں اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے حج کے حوالے سے کچھ لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے, 9 لیکچر سے جو ریکارڈ کروائے گا جس میں حج کی فرضیت, فضیلت, حکمت, فضائل, انفرادی فوائد, اجتماعی فوائد, پھر حج کے مناسک, احرام, رمی, سعی, طواف, ان سے متعلق ساری تفصیلات جو ہیں وہ ریکارڈ کروا دی. اب آپ سے گزارش یہ کہ وہ ڈی وی ڈی خود حاصل کریں. سب سے پہلے تو آپ خود ذرا دیکھیے, ذرا 9 لیکچر ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے, تقریباً 4.5 گھنٹے پر مبنی وہ تفصیلی لیکچرز ہیں, اور بہت تفصیل کے ساتھ قرآن و احادیث کے ریفرنسز کے ساتھ وہ ریکارڈ کروائے گئے ہیں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے. تو اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو یہاں سے حاصل کریں, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تقریباً مہینہ بھر, تو کم از کم جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان تک ہم ضرور اس کو پہنچا دیں تاکہ جب وہ حج کر رہے ہوں تو مناسے کے حج بھی الحمدللہ اس میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حج کا فلسفہ اور حکمت کو بھی سمجھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ رمی کیسے کرنی یہ تو بیان کیا جاتا ہے, رمی کا یہ طریقہ ہے, لیکن یہ رمی ہے کیا؟ کیا یہ محض مزدلفہ سے چند پتھر اٹھا کے اس دیوار پر مار دینے کا نام ہے یا ایک عمل ہے پوری زندگی پر مبنی کہ وہاں شیطان کو پتھر مار کے آنا اس بات کا اعلان ہے کہ اب یہ شیطان پوری زندگی میں اس کا دشمن رہوں گا، جیسے یہ میرا دشمن ہے میں بھی اس کے خلاف اعلان بغاوت کروں گا۔ تو یہ محض رسم نہیں ہے، فارمیلٹیز نہیں ہے، ہم طواف کر رہے ہیں، ہم رمی کر رہے ہیں، ہم فلاں، ہمارا سارا کا سارا امفیسائز اسی پہ ہوتا کہ مسائل پر اصل گفتگو ہوتی ہے، جو اصل حکمت اور فلسفہ جو روح ہے وہ اکثر و بیشتر نہ بیان ہوتی ہے نہ اس طرح توجہ ہوتی ہے۔ پھر ان مسائل میں کیونکہ اختلاف بھی ہے، آناف کے نزدیک کوئی اور طریقہ ہے افضل ہے، اسی طرح شوافے جو ہیں ان کے نزدیک کوئی اور طریقہ افضل ہے، تو اب اسی مسئلے میں قوم پڑی ہوئی ہے کہ اس طرح سے کیا جائے یا اس طرح سے کیا جائے۔ تو بہرحال جس طرح سے بھی کر لیا جائے، سنت تو دونوں ہی ہے، اور سنت پر اگر نیت کر لی ہے تو انشاءاللہ دونوں طریقے سنت پہ ہیں، اس میں اختلاف رائے کا کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ان چیزوں ہی کو نمایاں کیا جاتا ہے، لہذا اصل سارے کے سارے ذہنی سطح جو ہے بس یہیں تک آ کے پھنس کے رہ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ان اختلافات سے ذرا بالا تر ہو کر حکمت اور فلسفہ اور جو اصل مقاصد ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو میری گزارش ہے آپ میں سے جو لوگ بھی صاحب سربت ہیں، اللہ پاک نے ان کو پیسہ دیا ہے، تو کم از کم وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کا کام کر سکتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بھی لیکچرز موجود ہیں، اسی طرح انجینئر نوید احمد صاحب اور شجاع احمد صاحب نے بھی ان موضوعات پر ریکارڈ کروایا تھا، تو اس کو ایک ہی ڈی وی ڈی میں جمع کر لیا گیا ہے، 9 لیکچر پر مبنی وہ ڈی وی ڈی ہے۔ تو آپ یہاں سے مکتبہ سے ضرور حاصل کریں، اگر یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے تو اور مزید آرڈر دے دیا ہے، تو بہرحال اس کو ضرور حاصل کر ایک مرتبہ خود دیکھنے کی زحمت کر لیجئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے دیکھنے سے اور بہت فائدہ ہوگا، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ حج کی تیاری بھی ہو سکے گی ذہنی طور پر بھی، اور مزید یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، تو انشاءاللہ اس صدقہ جاریہ کے کام میں آپ سب ہم سب بھی جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ حج سے متعلق تفصیلی گفتگو اگلے جمعے سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ابھی جو ہمارا سلسلہ کلام چل رہا تھا وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اسلام کیونکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، تو پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اجتماعیت کا آغاز ہوتا ہے نکاح سے، اور جیسے ہی نکاح کا بندھن بنتا ہے تو اب یہاں سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے، لہذا وہ مرد وہ عورت جو تخلیق کے اعتبار سے رب کائنات کے نزدیک بالکل برابر ہے، میں کوئی فرق نہیں اللہ تعالی کے نزدیک، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عمل کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر ہیں۔ لیکن جب وہ مرد اور عورت خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی بنتے ہیں تو اب سسٹم کو چلانے کے لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے برابر کے حقوق و فرائض نہیں ہو سکتے، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دونوں کا خالق ہے، مرد کا خالق بھی اللہ پاک، عورت کا خالق بھی اللہ پاک، دونوں کی نفسیات بنانے والا اللہ پاک، لہذا اللہ سبحانہ وتعالی نے شوہر کو گھر کا نظام چلانے کے لیے زیادہ با اختیار بنایا ہے۔ اب رجال قوامون علی النساء کے الفاظ سورہ نساء میں اللہ پاک نے بیان فرما دیے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، نگہبان ہیں، مینیجر ہیں، ان کی تمام ضروریات کو بام پہنچانے والے۔ تو الحمدللہ پچھلی مرتبہ اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ جہاں اللہ پاک نے مرد کو نگران اور حاکم یا نگہبان بنایا ہے وہاں اس کی ذمہ داریاں بھی زیادہ رکھی ہیں، جیسے اس کے حقوق ہیں ویسے اس کے فرائض اللہ پاک نے زیادہ رکھے ہیں۔ اسی طرح بیوی کو اگر سب آرڈیننٹ بنا دیا تو رب کائنات نے اس کی ذمہ داریاں بھی مرد کے مقابلے میں کم رکھی ہیں، اس کی دیگر ضروریات، دیگر ذمہ داریاں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ لہذا مرد اور عورت اگر ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں تو یقیناً ہیں، لیکن گاڑی کی جو سٹیئرنگ پاور ہے وہ مرد کے ہاتھ میں، گھر کا سربراہ وہ شوہر ہے یا مرد ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، بما فضل اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، وہ بما انفقو، اور اس لیے بھی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، لہذا مہر بھی شوہر دیتا ہے اور دیگر تمام تر ضروریات زندگی جو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال شوہر اور بیوی کے درمیان حقوق اور فرائض کا تعین بھی رب کائنات نے کیا۔ بہترین خاندان وہ ہوگا جہاں دونوں کے دونوں اللہ کو رب مان کر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گئی نہیں. ہر شخص کو اپنی حیثیت پتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، رب نے میری یہ ذمہ داری لگائی. لہذا اسلام کا مزاج ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام مزاجن حقوق کی بات نہیں کرتا، اسلام مزاج کے اعتبار سے فرائض کی طرف توجہ دلاتا. تمہارا فرض یہ ہے، اب شوہر کا جو فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے، اور اسی طرح جو بیوی کا فرض ہے وہ شوہر کا حق ہے. تو دونوں اپنے فرائض کی ادائیگی کا اہتمام کرو، انشاءاللہ دونوں کے باہم حقوق ہیں جو ادا ہو جائیں گے، بہترین خاندان وجود میں آئے گا. تو بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے، اللہ پاک ہمیں اس خاندانی زندگی کی حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورت آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 21. بہت عرصے تک میں اس پر غور کرتا رہا اور رب کائنات کی طرف سے واقعتاً اتنا خوبصورت الفاظ میں اس خاندانی زندگی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، پیئرز بنائے. یہ ازواجی زندگی جو ہے، ازدواجی زندگی، اس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اور یہ زوج، یہ جوڑے کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو. تو یہ بیوی، یہ خاندان، یہ اولاد، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے، قلبی سکون، روحانی سکون، فزیکل جو بھی سیٹسفیکشن ہے وہ انسان کو اپنے خاندان سے حاصل ہوتی. اور جن معاشرے میں یہ خاندانی زندگی برباد ہو رہی ہے بے حیائی کی وجہ سے، فحاشی کی وجہ سے، وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ سیلف سیٹسفیکشن ہے. کروڑ پتی، ارب پتی ہوں گے، بہترین محل بنا لیے، لیکن یہ قلبی سکون ان کو حاصل نہیں ہوتا، ذہنی سکون حاصل نہیں ہوتا، مینٹلی ٹارچرڈ اپنی بیوی کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے بے اعتمادی، جو سب سے بڑا مینٹل ٹارچر ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ میری بھی ہے یا نہیں، یہ اولاد میری ہے یا نہیں. اس سے آپ سوچئے ذرا اس معاشرے کا حال کیا ہوگا جہاں لوگوں کو یہ اعتماد نہیں، مردوں کو، کہ یہ اولاد جس کو میں پال پوس کر جوان کر رہا ہوں، اس میں اپنی محنت لگا رہا ہوں، یہ میری ہے یا نہیں. تو بحمد تعالیٰ دین اسلام کی جو خاندانی زندگی ہے اس کا خلاصہ ہی ہے کہ یہ فیملی لائف ہے کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس رب کائنات نے تمہارے درمیان مودت، ایک دوسرے کے لیے قلبی تعلق، محبت، وہ بنایا ہے. وَجَعَلَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں شفقت کا معاملہ رکھا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس خاندانی زندگی میں ہے نشانی ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں. تو خاندانی زندگی تو ایک معجزہ ہے، واقعہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں کا ایک بہترین، اس پر جو ہے وہ غور کیا جا سکتا. ہمارے عام طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، ورنہ گھر جب ہم جاتے ہیں محنت مشقت کر کے، سارا دن حلال روزی کمائی ہے، اب جب گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی محبت کرنے والی، ہماری وفادار، اور اسی طرح اپنے بچے جب ویلکم کرتے ہیں، تو وہ سارے دن کی تھکان، مشقت، ٹینشن دور ہو جاتی. یہ ہے گھر، گھر جنت بن جاتا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اتنا خوبصورت جو زندگی کا سہارا ہے وہ بیوی اور اولاد ہے. تو بہرحال اس پر کافی گفتگو پہلے بھی ہوئی، اب میں نے ایک آیت مبارکہ اور عرض کر دی. اللہ سبحانہ وتعالی جب اس خاندانی زندگی میں اولاد عطا فرماتا ہے، تو اب یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو گئی فیملی کی. پہلے صرف شوہر اور بیوی تھے، آپس میں حقوق و فرائض کا معاملہ تھا، اب رب کائنات نے جب اپنی نعمت عطا فرمائی اولاد کی شکل میں، تو اب تیسری ڈائمنشن آ گئی. اب وہ شوہر اور بیوی ماں باپ بن گئے، اور وہ جو اولاد آئی ہے رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، اب ماں باپ اور اولاد کے درمیان کیا حقوق و فرائض کا تعین ہوگا، یہ اگلا مسئلہ شروع ہو گیا. لہذا الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس خاندانی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کے حقوق کا تذکرہ بار بار کیا ہے. قرآن حکیم میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حق کے بعد والدین کا حق بیان ہو رہا ہے. اس موضوع کی اہمیت میرے خیال میں اسی بات سے کافی ہو جانی چاہیے. اللہ کا حق, اللہ کو معبود باندھ کر اس کے ساتھ شریک نہ کرو, یہ ایک ہی حق ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو. پانچ مرتبہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کے حقوق بیان کر رہا. تو معلوم یہ ہوا کہ ربوبیت کا یہ جو سلسلہ ہے رب کائنات کا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ انسان کے لیے محسن ہستیاں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اور یہ رب کائنات کی شفقت اور محبت اور مربت, اس کی جو مودت ہے اس کا اظہار ہے ماں اور باپ. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حقوق پانچ مرتبہ بیان فرمائے. تو یہ فیملی لائف میں ایک اہم ترین مسئلہ آ گیا, خاص طور پر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں. تو ان پانچ مرتبہ میں جو بیان ہوا, کلائمیکس اگر کہا جا سکتا ہے پورے قرآن حکیم کا, والدین کے حقوق پر, تو وہ سورۃ السورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ معاشرتی احکامات دیے ہیں. سوشل ویلیوز سے سوشل ایولز کیا ہیں وہ تفصیل سے بیان فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. تورات میں جو اللہ پاک نے احکامات عشرا 10 کمانڈمنٹس دیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, وہ جو سوشل آرڈر سے اس زمانے کے, اس کا خلاصہ, اس کا قرآنک ورژن ہے جو کہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دیا. تیسرا اور چوتھا رکوع اس کی ابتدائی آیاتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے احکامات, والدین کے حقوق بیان فرمائے. وقت محدود ہے لہذا میں صرف تجمہ ہی کروں گا, اور گزارش یہ ہے کہ مزید اگر ہو سکے تو گھر جا کر ان آیات کا مطالعہ کر لیجئے گا. دیکھیے اسلامی معاشرتی نظام میں معاشرے کی بنیاد کیا ہے. انسان بے شمار ہیں, مختلف رنگ کے, نسل کے, علاقوں کے, لیکن ان انسانوں کو آپس میں جوڑنے والی شے کیا ہے, مترادف شے کیا ہے ہم سب کے درمیان. ہم سب کے درمیان مترادف یہ ہے کہ ہم سب کا مالک, ہم سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لہذا جو شخص بھی اسلامی معاشرتی نظام میں, اسلامی معاشرے میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب مان لے, وہ ہمارا بھائی ہے. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلامی معاشرت ہے, اور یہ عالمی بھائی چارہ ہے. کسی بھی رنگ کا ہو, نسل کا ہو, قوم کا ہو, علاقے کا ہو, ہمارا بھائی ہے. وہ ہمارا بھائی کیوں ہے, کیونکہ وہ اس اللہ کو رب مانتا ہے جس کو ہم بھی رب مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت حدیث میں اسلامی معاشرت بیان فرمائی, المسلموں یا المؤمنوں اخ المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. کل جیسا دل واحد, جیسے کہ ایک جسم ہوتا ہے. انشتکا شیئا منہ, کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو, وجد علما ذالک فی سائر جسدی, تو وہ اس تکلیف کو پورے کے پورے جسم میں محسوس کرے گا. آپ میں درد ہو تو یہ سونے نہیں دیتی آپ کو, پھانس چپ جائے انگوٹھے میں تو اس کی تکلیف, شدت سے بخار ہو جاتا ہے, آپ کو نیند نہیں آ سکتی. تو جیسے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے, ایسے ہی اسلامی معاشرہ یہ ہے. خنجر چلے کسی پر, تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اب اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے, اس کے خلاف ظلم و ستم ہوتا ہے, اس قوم کے خلاف جو ہماری مسلمان ہیں, ان کے خلاف اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے. ان کی اخلاقی مدد, ان کی فزیکل مدد, جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. کس جذبے سے؟ یہ ہمدردی کا جذبہ صرف اسلام کی بنیاد ہی پر قائم رہ سکتا ہے. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا, آج اس جذبے کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا, اور اس جذبے میں بہت تیزی کے ساتھ کمی آ رہی ہے. ورنہ اچھی طرح یاد ہے 2005 میں جب زلزلہ آیا, ایک مصیبت آئی, تو الحمدللہ پوری پاکستانی قوم نے یکجان ہو کر اس کو ریزسٹ کیا, اور بڑی زبردست پلاننگ سے الحمدللہ ان لوگوں کی مدد کی گئی. لیکن 2010 میں جب عظیم سیلاب آیا تو اس وقت وہ شدت محبت کی, مودت کی, انسانی ہمدردی کی نظر نہیں آئی. اس میں گریجولی کمی آئی, تعصب کی بنیاد پر ہمیں آپس میں تقسیم کر دیا گیا, لہذا بہت حد تک اس میں کمی محسوس ہوئی. اور یہ شدت اس مرتبہ تو بہت زیادہ ہوئی. کراچی والوں کو ایسا لگتا ہے کوئی احساس ہی نہیں ہوا کہ سندھ والوں کے ساتھ کیا ہو گیا, جبکہ سندھ کا حصہ ہیں. سندھ میں جس طرح مصیبت آئی, سیلاب آیا, کسی وجہ سے بھی آیا ہو, بھائی ہیں ہمارے, تو ان کی جیسی مدد کرنی چاہیے تھی, ہم نے نہیں کی. وجہ میں عرض کر چکا ہوں تعصب کی بنیاد پر. وہ تعصب اتنا ہمارے جڑوں کے اندر بٹھا دیا گیا, خاص طور پر کراچی والوں میں یہ مرض بہت زیادہ بڑا, جس کی وجہ سے جیسی محبت, جیسی قربانی, جیسا مدد یوں کہہ لیجیے ان کی کرنی چاہیے تھی, ہم نے نہیں کی. بہرحال عرض یہ کیا جا رہا تھا کہ اسلامی معاشرت کیا ہے. اسلامی معاشرت کا آغاز ہوتا ہے کلمہ طیبہ سے. تو چاہے وہ کوئی بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, ہمارا بھائی ہے. پھر اس کے بارے میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب نے حکم دیا, تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے, بھلائی کرو گے. یہ اسلامی معاشرے میں خاندانی زندگی, خاص طور پر بوڑھے ماں باپ جو اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں, اب جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ان کا حق کیا ہے. پانچ حقوق ہیں جو رب کائنات نے بیان فرمائے. نمبر ایک, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کی تفسیر کیا ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں, فلا تقل لہما افن, تو ان کا پہلا حق یہ ہے کہ ان سے اف نہ کہو. بے ادبی کرنا, ان سے بحث و مباحثہ کرنا, یہ گناہ کبیرہ. اف تک نہ کہو. ولا تقل لہما افن, ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو نہیں, دھتکارو نہیں, ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے اگر بات کرنی پڑے تو بڑے ادب سے, بڑی عاجزی سے, بڑے احترام سے بات کیا کرو. جیسے غلام اپنے آقا سا کرتا ہے, ایسے ہی تمہاری نگاہیں, تمہارا وجود ان کے سامنے جھکا ہوا ہو. تو نمبر تین, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور ان سے بات کرو بڑے احترام کے ساتھ. نمبر چار, وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو عاجزی کے ساتھ. جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ سہارا ہے. دونوں کندھوں کو جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ محسوس کریں کہ یہ میرا سہارا ہے, یہ بڑھاپے کا سہارا ہے, بیماری کا سہارا ہے, یہ میرا وفادار ہے, اس پر میں نے اپنی پوری زندگی لگائی, اس کی تربیت میں, تو اب بڑھاپے میں مجھے نہیں چھوڑے گا یہ, اور میرا بھی ایسا ہی خیال رکھے گا جیسے جب میں نے اس کو خیال رکھا جب یہ چھوٹا سا تھا. اس کی تمام تر ضروریات میں نے بام پہنچائی. تو چوتھا حق, وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور پانچواں آخری حق تو واقعہ یہ ہے کہ رب کائنات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. یہ وہ حق ہیں جو ساری زندگی والدین کا رہے گا, ختم ہی نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے, چاہے وہ زندہ ہو یا انتقال ہو چکا ہو, ان کے لیے دعا کرو. اور دعا کے الفاظ بھی اللہ پاک نے سکھائے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور ایسے دعا کیا کرو ان کے لیے کہ اے ہمارے رب, تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا, تو جس طرح انہوں نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا, تو اللہ تو میرے ماں باپ پر رحم فرما, ان کے معاملات کو درست فرما, ان کو ہدایت عطا فرما, ان کے لیے ضروریات کا سامان بام پہنچا, اور مجھے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. بہرحال یہ دعا ہے جو اپنے والدین کے لیے ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اگر زندہ ہوں تو ان سے دعائیں لینا. وہ جو لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا, یہ 100% درست بات ہے. ماں اگر کسی کو دعا دے دے خوش ہو کر, تو واقعہ یہ کہ اس کی دعا 100% یقین کے ساتھ دعا قبول ہوگی. اسی طرح باپ اگر خوش ہو کر کسی کو دعا دیتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر ماں باپ کسی سے ناراض ہو جائیں اس کی نافرمانی یا سرکشی کی وجہ سے, تو جان لیجئے باپ اگر ناراض ہے تو حضور نے فرمایا جس شخص سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے باپ ناراض ہو گیا, رب کائنات بھی اس سے ناراض ہو جائے گا. اور جس شخص سے اس کی نافرمانی کی وجہ سے ماں ناراض ہو گئی, جہنم کی آگ میں جلے گا. اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق دے, اور ان کے جو بھی حقوق رب کائنات نے متعین فرما دیے پوری محبت اور جذبے کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. وضو خانے سے گھڑی ملی ہے جو جس کی بھی ہو, یہاں سے قاری صاحب سے واپس لے لیجیے گا.